الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ ہی کا ہے. سبحان اللہ. جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جس کو بھی دیتا ہے وہی دیتا ہے، بادشاہ وہ ہے. لگتا ہے وہاں سے آیا ہے، لگتا ہے وہاں سے ملا ہے، حقیقت میں اللہ ہی دیتا ہے. وما بكم من نعمة فمن الله، جو بھی نعمت آپ کے پاس آئی ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. کسی کو ایسی نظر مل جائے نا، مزہ آ جائے، کہ جو یہ دیکھ سکے کہ یہ اللہ نے دی ہے. کسی کو یہ نظر مل جائے کہ اللہ نے دی ہے، تو واقعی بڑی دور اندیشی کی نظر ہے اور بڑی بصیرت ہے کہ اللہ نے دیے. اور انسانی فطرت ہے، جب وہ محسن کے احسانات دیکھتا ہے تو اس سے محبت ہو ہی جاتی. یہ انسانی فطرت ہے کہ جب اپنے محسن کے احسانات دیکھتا ہے تو محبت ہو ہی جاتی، اور جب محبت ہوتی ہے تو اس کی ماننے کا دل کرتا ہے اور اس کی اطاعت میں مزہ آتا ہے، اس کے حکم کی تعمیل میں لذت آتی ہے. لیکن یہ ساری کہانی کی ابتدا کہاں سے؟ یہ نظر مل جائے کہ یہ آیا ہوا اللہ کی طرف سے ہے، دیا اللہ نے ہے. یہ نظر مل جائے پھر آگے کہانی چلتی ہے، پھر اس محسن سے محبت ہوتی ہے، پھر اس محبت میں اس کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے. تو یہی تو اللہ بتا رہے ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ ہی کا ہے، سب اللہ ہی کا ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں، خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے ان کا حساب لے گا. جو کچھ تمہارے چیز تمہارے دلوں میں ہے، خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے ان کا حساب لے گا. یہ ظاہری الفاظ تو بڑے بھاری ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بس آدمی ان کو زبان پہ نہیں لا سکتا، لیکن ہمارے دل میں آ جاتی. اور یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ حساب اس کا بھی ہونا ہے، تو آگے پھر اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ ظاہری اعمال جو آپ اپنے اختیار سے کر رہے، اس پر بھی اجر اور ثواب ہے، پکڑ بھی ہے، اور تمہارا باطن اپنے اختیار سے جو چیز کر رہا ہے، اپنے ارادے سے، اپنے عزم سے کر رہا ہے، مثلاً کسی سے نفرت ہے، کسی کا کینہ دل میں ہے، کسی کا حسد دل میں ہے، کسی برائی کا عزم ہے، یہ سب ارادے کے ساتھ ہے، اس کی تو حساب ہوگا. لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں وسوسہ، جسے ہم کہتے ہیں وہم. اور بس آپ کا تو وہ وسوسہ ایسا آتا ہے کہ آدمی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیوں آ گیا، یہ تو نہیں آنا چاہیے تھا، بہت گندا وسوسہ ہے، یہ تو بندہ خیال ہے، یہ تو بہت بڑا وہم ہے، تو آیا اس پہ حساب ہوگا؟ تو آگے آیت بتا نہیں، اس کا حساب نہیں، اس لیے کہ اس میں آپ کا ارادے کا دخل نہیں، اس لیے کہ اس میں آپ کے ارادے کا دخل نہیں، اس میں آپ کے اختیار کا دخل نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. تو فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، پھر جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا. یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی جنت کا مستحق ہے اسے اللہ عذاب میں جہنم میں بھیج دے، اور جو جہنم کا مستحق ہے اللہ اسے جنت میں بھیج دے. اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کے آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ جنت میں بھیجنا چاہیں گے کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اور جو عذاب کا مستحق ہے اور اللہ جب اسے عذاب دینا چاہیں گے کوئی اسے رکاوٹ میں اس کے درمیان رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. یہ اختیار اللہ کا ہے. تو پہلی بات میں اس بات میں بڑا فرق ہے. تو اس آیت میں پیغام یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی ناانصافی ہوگی، کہ مظلوم کو ظالم کی سزا ملے گی اور ظالم کو مظلوم والا انعام ملے گا، ایسا نہیں ہوگا. اس آیت میں تو پیغام یہ کہ ظالم کو ظلم کی سزا دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اور مظلوم کو اس کا اجر دینے میں اور انعام دینے میں کوئی اس پر کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پھر جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا. اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ اس سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، اور آج ہماری یہ آخری نشست بھی ہے. پھر ہم نے رمضان کی تیاری کرنی ہے، پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد. تو سورہ بقرہ کا آج اختتام بھی ہے، اور یہ اس سورت کی آخری دو آیتیں، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے. حکم یہ ہے کہ آدمی رات کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ وظائف کر لیا کرے، دعائیں پڑھ لیا کرے، قرآن پڑھ لیا کرے، تلاوت کر لیا کرے، تاکہ رات غفلت میں نہ گزرے. تو فرمایا اگر کوئی آدمی اور کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا اور صرف یہ دو آیتیں ہی پڑھ لے تو وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا. اور اس دو آیتوں کی یہ فضیلت ہے گویا کہ اس نے رات کے سارے اذکار کر لیے، اور گویا جو اس نے قرآن کی تلاوت کرنی تھی یہ اس کا بدل ہو گیا. اور یہ دو آیتیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اگر یاد ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہے، ایک دو منٹ ہی لگتے ہیں. رات کو سونے سے پہلے ان دو آیات کی تلاوت ہو جائے، اور ان کا مضمون بڑا شاندار ہے. اور وہ یہ ہے کہ جہاں اس بات کی تلقین ہے کہ تم ظاہر اور باطن کے لحاظ سے صاف ستھرے رہو، ظاہری گناہ بھی نہ کرو، باطنی گناہ بھی نہ رکھو، ظاہر کے اعمال بھی گندے نہ ہوں، باطن کے جذبات بھی گندے نہ ہوں، جہاں اس بات کی تلقین ہے وہاں اس آیت میں اس بات کا بھی پیغام ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی بھی مانگتے رہا کرو، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی بھی مانگتے رہا کرو، اور یہ بھی دعا کیا کرو کہ تمہاری زندگی میں کوئی ایسی آزمائش نہ آئے جو قابل برداشت ہو جائے، کوئی ایسی آزمائش اور امتحان نہ آئے جو تمہارے لیے قابل تحمل نہ ہو، قابل برداشت نہ ہو. اس کی دعا کیے گا. اور اسی طرح کوئی ایسا حکم اللہ کی طرف سے نہ آئے جو ہم سے عمل نہ ہو سکے، ہمارے لیے مشکل ہو جائے. تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کیا کرو. تو ان آخری آیات میں اس بات کا پیغام دیا کہ جہاں ظاہر اور باطن کے لحاظ سے صاف ستھرا رہنا ضروری ہے، کہ ظاہری اعمال بھی اچھے ہو جائیں
اور باطن کے جذبات اور خیالات اور ارادے اور عزائم یہ بھی اچھے ہو جائیں، وہاں ساتھ ساتھ تلقین ہے کہ یہ دعا بھی کیا کرو ہمیشہ، پھر بھی اللہ سے معافی مانگتے رہا، کوئی بھول چوک ہو جاتی، کوئی بھول چوک ہو ہی جاتی ہے، اور اللہ سے یہ دعا کا اہتمام کیا کرو کہ تمہاری زندگی میں کوئی ایسی ازمائش نہ آئے جو قابل تحمل نہ ہو، نہ قابل برداشت ہو جائے، اور کوئی ایسا اللہ کا حکم نہ آئے جس کی تعمیل تمہارے لیے مشکل ہو جائے، تو یہ دعا بھی ساتھ ساتھ کیا کرو۔ تو اسی کی طرف پیغام ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ رسول اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی۔ یہ گویا کہ پوری سورت کا خلاصہ بھی ہے، جو شروع میں تھا نا، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ یہ پھر وہ خلاصہ آخر میں آ رہا کہ یہ رسول اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی۔ مسلمان اس لیے مسلمان ہے اور ایمان والا اس لیے صاحب ایمان ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لاتا ہے جن چیزوں پر پیغمبر ایمان لاتا ہے۔ یہ سب پر، اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسلہ، تمام رسولوں پر ایمان لاتے۔ یہ نہیں یہودیوں کی طرح کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد الرسول اللہ کے دشمن بن بیٹھے۔ عیسائیوں کی طرح نہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانے اور اللہ کے نبی کے دشمن بن بیٹھے۔ مسلمان تو وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا رسول مانتا ہے، حضرت موسیٰ کو بھی اللہ کا رسول مانتا ہے، اور ان کے اپنے اپنے دور میں جو ان کی شریعت تھی اور اس شریعت پر عمل کرنے والے بھی نجات یافتہ۔ لیکن جب آپ کی رسالت آ گئی تو ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، اب نجات کی جو شریعت ہے وہ محمد رسول اللہ کی ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، یہ کہنا کہ یہودی بھی سچے مذہب کے قائل ہیں، عیسائی بھی آج سچے مذہب کے قائل ہیں، یہ گمراہی۔ اب سچا مذہب صرف اسلام کا ہے، صرف اسلام کا، اور سچی شریعت صرف محمد رسول اللہ کی۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہو کے آ جائیں تو ان کو میری شریعت پر عمل کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اور آخری دور میں جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں سے تشریف لائیں گے تو اسی شریعت پر عمل پیرا ہو۔ کرنسی تھی نا پہلے، یہ 5,000 کا نوٹ چلتا تھا، اب یہ چلتا تھا، لیکن اب وہ حکومت نے اس کو منسوخ کر دیا، اب نئی کرنسی آئی ہے۔ اپنے وقت میں وہ کرنسی سیکھتی، بازار سے چیزیں ملتی تھی، لیکن اب تو منسوخ ہو گئی نا، تو اپنے وقت میں وہ شریعت ٹھیک تھی لیکن اب تو منسوخ ہو گئی نا۔ اب جو چلنے والا سکہ ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا اور ہم خوشی سے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ وَغُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اے ہمارے پروردگار، آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ دار نہیں سونپتا۔ پہلے بات آئی تھی کہ تمہارے دل کے خیالات کا بھی حساب و کتاب ہوگا، تو اس آیت میں وضاحت آ گئی کہ جتنی طاقت ہے صرف اسی کی پکڑ ہوگی اور اسی پر تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ ایک وسوسہ آ جاتا ہے، ایک وہم آ جاتا ہے جسے آپ ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ خیال آتا جاتے ہیں، تو اس پر مواخذہ اور حساب بھی نہیں، اس لیے کہ وہ آپ کی وسعت سے آگے کی چیز ہے. اس کو ظاہر کرنا تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس کو ٹھہرانا آپ کے اختیار میں. ٹھہرائیں نہیں، آ گیا تو ٹھیک ہے، توجہ ہی نہ دیں، آ گیا تو چلا بھی جائے گا. تو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت. اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتے. لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت، اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام کا ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے. نیکی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، ایسی نیکی ہو گئی، تو نیت ہی نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے، تو وہ نیکی تھوڑی ہوگی. گناہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن ہو گیا، مثلا ہیرے کو، ہرن کو مار رہا تھا، انسان کو گولی لگ گئی، قیامت میں اس کا مواخذہ نہیں ہے. دنیا میں جو جرمانہ ہوگا سو ہوگا، لیکن آخرت میں نہیں ہے، آخرت میں نہیں ہے. کرنا نہیں چاہ رہا تھا، بغیر ارادے کے ہو گیا. دنیا میں جرمانہ سو ہوگا جو ہوگا، نظام بنانے کے لیے، نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے، ڈسپلن قائم کرنے کے لیے، لیکن آخرت میں اس کا مواخذہ نہیں. لہا ما کسبت و علیہ ما اکتسبت، اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے ذمہ داری نہیں سونپتا، اس کو فائدہ بھی اسی کا ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے. اب دل میں ایک وسوسہ آ گیا نیکی کا، کرتا نہیں اپنے ارادے سے، اجر بھی نہیں. برائی کا ایک بہت برا خیال آ گیا لیکن پسند نہیں کر رہا، لیکن وسوسہ آ گیا، اس کی پکڑ نہیں. ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، یوں دعا کرے، اے ہمارے پروردگار، ہم میں سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائی دیئے. ایک ہے نسینا، بھول، بھول کہتے ہیں یاد نہیں رہا، اور خطا کہتے ہیں یاد تو تھا اور صحیح کرنا بھی چاہتا تھا لیکن غلط ہو گیا، یہ خطا. بھول کیا ہے؟ یاد ہی نہ رہا. خطا کیا ہے؟ صحیح کرنا چاہتا تھا لیکن جب کرنے کا وقت تھا تو غلط کر بیٹھا، یہ خطا. مثلا ایک رکعت رہ گئی، ایک رکعت رہ گئی، اور اسے پتا ہے کہ اب امام سلام پھیرے گا، میں نے سلام نہیں پھیرنا، میں نے سلام نہیں پھیرنا، ٹھیک ہے نا. اب جب سلام پھیرنے کا وقت ہے، اس نے سلام پھیر دیا، بھول ہو گئی، یاد ہی نہیں رہا، خطا، ٹھیک ہے نا. بلی کو مار رہا تھا، کسی کی بکری کے مر گئی، مار بلی کو رہا تھا، کتے کو مار رہا تھا، کسی کی بکری کو لگ گئی، خطا ہے یہ، خطا، یہ بھول نہیں، اسے خطا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ خطا ہے. تو آدمی دعا کرتا رہے، اے اللہ بھول چوک معاف فرما. چوک کہتے ہیں خطا کو، بھول کہتے ہیں نسی کو، نسیان کو. اے اللہ بھول چوک معاف فرما، ٹھیک ہے نا. چوک ہو گئی کہ زبان سے ایسی بات نکلنی تھی، نکالنے کا ارادہ نہیں تھا، بہت تکلیف ہو گئی سامنے والے کو، یا میری بھول چوک معاف کر دینا، میرا ارادہ یہ نہیں تھا، بس بات سخت نکل گئی، معاف کر دینا، میری بھول چوک معاف کر دینا، لیکن معاف کر دینا یار. تو آدمی ہمیشہ یہ دعا بھی کرتا رہے، ظاہر کے لحاظ سے باطن کے لحاظ سے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے، صاف ستھرا رکھے، پھر بھی یہ دعا کرتا رہے اللہ بھول چوک معاف فرما. ایسے ہی ہم سے بہت زیادہ بھول چوک ہوتی. تو فرمایا یہ ہے دعا کرنے کی چیز، اور یہ اللہ سے مانگنا چاہیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا. ایک تو بوجھ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کوئی ایسا امتحان میں ڈال دے جو قابل تحمل ہی نہ ہو، کوئی ایسی ازمائش آ جائے جو ناقابل برداشت ہو، ٹھیک ہے نا. تو دعا کرتے رہنے چاہیے کہ ایسے حالات نہ آئے، اور دوسرا ایسا شریعت کا حکم بھی نہ آئے جو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے، جیسے پہلی قوموں پہ تھا کہ اگر کہیں جسم پہ ناپاکی مال آ جاتی دھونے سے کام نہیں چلتا تھا، رگڑنے سے کام چلتا تھا. کپڑے پہ ناپاکی لگ جائے تو بات دھونے تک نہیں تھی، کاٹنا پڑتا تھا. صدقہ کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آگ آسمان سے آتی تھی، جل جاتی تھی. اب تو آپ عقیقہ کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، تب بھی اللہ ثواب دے دیتا ہے. قربانی کرتے ہیں، خود بھی خوب خوب کھاتے ہیں اور صدقہ آپ بھی مل جاتا ہے. آسانیاں ہیں اس شریعت میں، تو بہت ہی آسانی ہے. بھول چوک معاف ہے، شریعت کے احکامات بہت آسان ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ توبہ کے لیے ضروری تھا کہ مقتول اس توبہ کرنے والے کو قتل کر دو، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوگی. اب تو ندامت کا آنسو بہا لے، آنکھوں سے نہ بھی بہے، دل میں بہ جائے تب بھی معافی ہو جائے گی، بڑی سے بڑی خطا معاف ہو جائے گی. بہت آسانی ہے، لیکن ہم ابھی آج بھی بڑا مشکل لگتا ہے دین. وہ کسی کو حکیم کہہ دینا، میاں تو نے کدو نہیں کھا، یہ بس یہ دو تین سبزیاں ایسی ہیں، توری ہے اور یہ کریلا ہے اور یہ بھنڈی ہے، یہ نہیں کھانی، باقی ساری سبزیاں کھا سکتے. اب وہ وہاں رہتا ہے اور وہاں چلا گیا جہاں ملتی یہ تینوں چیزیں، کہتے ہیں یار بڑی پرہیز بتا دی، یار اتنی پرہیز بتا دی، کون پرہیز کرے گا. تو بتائیے قصور کس کا ہے؟ قصور اس ماحول کا ہے جہاں یہ رہ رہا ہے، ورنہ تو کوئی مشکل نہیں تھی. تو ہماری شریعت نے پرہیز کم بتائی ہے، اجازت بہت زیادہ دی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے ماحول ایسا بنا دیا کہ جہاں ملتا ہی وہ کچھ ہے جو غلط ہے، ورنہ ہماری شریعت میں 10% پرہیز ہے، 90% اس کی اجازت ہے. لیکن آج ہماری زندگی اور سوسائٹی ایسی بن چکی ہے کہ انہیں بس 10 چیزوں کے اندر زندگی گزار رہی ہے جس سے شریعت نے روکا تھا، اس لیے مشکل لگ رہی ہے. اور یہ اوپر اس کا سارا نظام خراب ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک، اوپر سے لے کر نیچے تک. اب اس لیے ہمیں کہتا ہے یہ شریعت، اب بازار میں جائیں گے تو دیکھو نا، حلال کمانا مشکل ہو گیا، جائز طریقے سے اپنا کام نکلوانا مشکل ہو گیا. صحیح کام جو 100% میرا حق ہے، بغیر غلط کیے میرے لیے وہ کام کرنا مشکل ہے. تو کیا مطلب دین مشکل ہے کیا؟ دین نہیں مشکل میاں، دین تو آسان ہے. فطرتی زندگی کا نام دین ہے، اور ہر آدمی کی سطح کا آدمی اس کو اختیار کر سکتا ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ پرہیز ایک بتائی اور یہ حضرت وہاں پہنچے جہاں ملتی صرف وہ ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. اب کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے دین، تو ہمارا حال اس وقت یہی ہے، دین نہیں مشکل. فرما ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا.
ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
اے ہماری پروردگار، ہم میں سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا.
ما لا طاقت لنا بھی، واف عنا واغفر لنا.
اے ہماری پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم طاقت نہ رکھیں.
ربنا ولا تحمل علينا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به.
اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم طاقت ہی نہ رکھیں.
واف عنا، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. واغفر لنا، ہماری بخشش فرمائیے. ورحمنا، ہم پہ رحم فرمائیے.
ہم پہ رحم فرمائیے، صرف گناہ معاف نہ فرمائیں، اس کا ریکارڈ بھی ختم کر دیں. صرف ریکارڈ نہ ختم کریں، اس پر ہمیں انعام بھی دے دیں.
سبحان اللہ.
یہ کمال ہے، صرف معاف نہیں، ریکارڈ بھی ختم ہو جائے. کہیں پھر ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں ریکارڈ سامنے آ جائے گا تو شرمندگی ہوگی. صرف ریکارڈ بھی نہیں بلکہ ہمیں اس پر انعام بھی دیں. تو یہ دعا اس طریقے سے قبول ہوتی ہے کہ اللہ معاف بھی فرما دیتا ہے، اور زمین کے جس حصے پہ اور جس مخلوق نے اس کو لکھا ہے، فرشتوں نے، جس زمین پہ ہوا ہے، جہاں جہاں نشانات ہیں، اللہ وہاں سے بھی اس کی خطا کے نشانات مٹا دیتا ہے. اور صرف یہ نہیں، کچھ خوش نصیب ایسی معافی مانگتے ہیں، یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ ان کے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، انعام بھی دے دیتا ہے. یعنی کوئی اس کی رحمت کی بھی حد ہے. ایسا مہربان ہے، ایسا مہربان ہے. تو یہ دعا ہے، واف عنا واغفر لنا وارحمنا، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہماری بخشش فرما دیجئے، ہم پہ رحم فرما دیجئے. انت مولانا، آپ ہی ہمارے حامی اور ناصر ہیں. آپ کے در کے علاوہ کوئی در بھی تو نہیں ہے، جائیں کس در پہ؟ بچہ ماں کو ناراض کرے تو کچھ گد دن گھر چھوڑ کے چلا جائے، پھر خیال آئے باہر سب کچھ مل سکتا ہے لیکن ماں کی مامتا اور پیار تو نہیں مل سکتا، پھر لوٹ آئے اور آئے تو دیکھا کہ اماں نے دروازہ بند کیا ہوا ہے، چوکھٹ پہ سر رکھ کے سو جاتا ہے. ماں دروازہ کھولتی ہے، دیکھتی ہے نافرمان بیٹا لیٹا ہوا ہے، دھتکارتی ہے، مارتی ہے، برا بلا کہتی ہے. بچہ ماں سے کہتا، ماں میں نے تو آپ کے گھر سے اور ہمیشہ کے لیے آپ سے جدائی کا فیصلہ کر لیا تھا کہ مانگ تانگ کر کے زندگی کے رات دن گزار لوں گا، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ سب کچھ باہر مل سکتا ہے لیکن ماں کی پیار اور محبت اور شفقت تو نہیں مل سکتی. جب یہ کچھ اس انداز سے بیٹا کہتا ہے تو ماں اسے گلے سے لگا لیتی ہے. تو کہنے والوں نے کیوں خوب کہا، الہی عبدک العاصی قد اطاق مقرم بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فإن لذلك أهله فإن لم تغفر فمن يغفر سواك. مولا تیرے در سے بہت دور چلا گیا تھا لیکن پھر سوچا تیرے در کے سوا کوئی در تو نہیں ہے، پھر تیرے دامن پہ آ گیا، چوکھٹ پہ آ گیا، گناہوں کے سارا بوجھ بھی لے کے آیا اور میرے دامن میں ایک بھی نیکی نہیں ہے اور سب تیرے چوکھٹ پہ ہی لے کے آیا ہوں، کوئی اور در ہے نہیں، کہاں جاؤں؟ تو جب بندہ اس ندامت کے ساتھ اللہ کے در پہ آتا ہے پھر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. جیسے ماں کی محبت جوش مارتی ہے نا شفقت، ایسی مولا کی رحمت جوش مارتی ہے اور اسے اپنے دامن رحمت میں سنبھال لیتی ہے، اسے اپنے دامن رحمت میں سنبھال لیتی. کسی نے کہا اللہ گناہگاروں سے زیادہ محبت کرتا ہے یا نیکوکاروں سے بہت محبت کرتا ہے؟ اللہ رب العزت گناہگاروں پہ خاص توجہ کرتا ہے یا نیکوکاروں پہ خاص توجہ کرتا ہے؟ تو یہ دو نوجوان آپس میں بات کر رہے تھے. تو ایک بوڑھا آدمی جو روئی سے دھاگے بنایا کرتا تھا، دھاگا کاتا کرتا تھا چرخے پر، اس زمانے کے اندر اس پہ دھاگا بنا کرتا تھا۔ تو اس نے نوجوانوں کی بات سنی تو اس نے کہا کہ بیٹے یار، میں کوئی زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، لیکن تمہیں میں اپنے ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں۔ میرا تجربہ یہ کہ جب میرا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور میں اسے گٹھان لگاتا ہوں تو اب دیگر دھاگے کی بنسبت مجھے اس دھاگے پہ خاص توجہ ہوتی ہے، کہیں یہ پھر دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ تو میرا وجدان تو یہ کہتا ہے کہ گناہگار بندہ جب اللہ سے ٹوٹا ہوتا ہے اور پھر جڑ جاتا ہے، اللہ اس پہ خاص توجہ رکھتا ہے، کہیں یہ بندہ پھر مجھ سے ٹوٹ نہ جائے۔ اس کی خاص توجہ ہوتی ہے، خاص عنایت ہوتی ہے۔ ہاں بھائی، انت مولانا فانصرنا، آپ ہی ہمارے حامی اور ناصر ہیں، آپ ہی ہمارے حامی اور ناصر ہیں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے، ہماری مدد فرما دیجیے۔ تو یہ دو آیتیں ہیں جس کی فضیلت میں نے بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو ان کو پڑھ لے گا تو جو رات کے دعائیں ہیں اور رات کے جو سنت وظائف ہیں اور رات کو جو قرآن کی تلاوت کی تلقین ہے، اگر ان میں کچھ بھی نہیں کر پایا اور یہ دو آیتیں پڑھ لی تو انشاءاللہ ان تمام اذکار کے یہ دو آیتیں بدل ہو جائیں، اور اس کا یہ رات کا سونا غافلوں میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ تلاوت کرنے والے اور اللہ کے اذکار کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ تو ہمیں اس کا معمول بنا لینا چاہیے اور اس کو اپنے معمول میں لانا چاہیے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو ہماری سورہ بقرہ ختم ہو گئی، تو انشاءاللہ اب عید کے بعد ہمارا سورہ آل عمران کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج یہ ہماری آخری نشست تھی، اور اللہ حضرات کو جزائے خیر دے، بڑی محبت سے آپ تشریف لاتے رہے، خاص طور پہ خواتین بھی۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ سارے پڑھنے پڑھانے کا حاصل اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ چیزیں آ جائیں۔ بڑے لوگ ہوا کرتے تھے، صحابہ جب سورہ بقرہ پڑھی تو کئی مہینوں نہیں کئی سال لگے، اور فرمایا کرتے تھے ہم پڑھتے تھے لیکن ہمارا ایمان بھی بنا کرتا تھا، ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کے آیا کرتے تھے، جتنا جتنا پڑھتے تھے اتنا اتنا ہمارا عمل بھی بڑھیا ہو جایا کرتا تھا۔ اور یہی علم نافع ہے، جو ہم نے سیکھا پڑھا وہ واقعی ہمارے لیے نافع ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارا عمل اچھا ہو گیا، ہماری عملی زندگی میں الحمدللہ بہتری آ گئی۔ گناہگار تو ہم ہیں ہی بھائی، لیکن الحمدللہ اب گناہوں پہ احساس اور ندامت ہو گئی، توبہ کی توفیق مل جاتی۔ ایک دن حضرت عائشہ فرمانے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، بڑی زبردست دعا ہے، اور فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما لے جو نیکی کریں تو خوش ہو جائیں اور گناہ کریں تو انہیں قلق اور تکلیف ہو جائے، قلق اور تکلیف ہو جائے اور معافی مانگ لے، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ تو کیا مطلب؟ کہ جس آدمی میں یہ دو علامات موجود ہیں نا، وہ سعادت مند آدمی ہے۔ جس آدمی میں یہ دو علامات موجود ہیں، جس کے لیے اللہ کے نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے ان میں شامل فرما لیں، اے اللہ مجھے ان میں شامل فرما لیں، یعنی وہ سعادت مند آدمی ہے نا۔ آپ تو ماشاءاللہ بڑی، آپ تو معصوم ذات تھی آپ کی، لیکن امت کو یہ دعا سکھائی کہ جس شخص میں یہ دو خوبیاں ہوں گی وہ سعادت مند آدمی، کیا؟ نیکی کی توفیق مل جائے، اس کے دل میں شکر کی کیفیت ہو کہ اللہ نے بڑا انعام دے دیا، اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی فرما دی، اللہ نے مجھ پہ بڑی عنایت فرما دی کہ مجھے نیکی کی زندگی دے دی، مجھے نیکی کی زندگی دے دی، اس پر اس کے اندر خوشی ہو، شکر کی کیفیت ہو۔ اور دوسرا، کبھی گناہ ہو جائے، کبھی خطا ہو جائے اور دل میں ایسی تکلیف ہو، قلق ہو، ایسی پریشانی ہو کہ جب تک معافی نہ مانگ لے چین نہ آئے۔ تو اگر کسی شخص میں یہ دو چیزیں موجود ہیں تو وہ سعادت مند ہے، وہ خوش نصیب آدمی، اس کی قسمت اچھی ہو گئی۔ تو یہ اچھا موقع ہے میرے عزیزو، رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے کی گھڑیاں ہیں، گناہ تو ہو جاتا ہے نا، یہ خطا تو ہو ہی جاتی، لیکن یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں، ہاں، کہ نیکی ہماری لیے اتنا بڑا انعام بن جائے اور اس کی توفیق جب ہمیں مل جائے تو ہمارے اندر خوشی ہو، اندر اللہ نے نیکی کی زندگی دے دی، نیکی کی توفیق دے دی، اس کی بڑی مہربانی ہو گئی. اور دوسری چیز، کبھی خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، گناہ ہو گیا، ہمارا ایمان ایسا ہو اللہ کرے کہ وہ اس میں ہمیں ہلاکت نظر آئے، اس میں ہمیں اپنے لیے بربادی نظر آئے، تو ظاہر ہے جب بربادی اور ہلاکت نظر آتی تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور فوراً آدمی معافی مانگ لیتا ہے. تو یہ معافی مانگ لینا اور نیکیوں پہ خوش ہونا، یہ دو علامتیں سعادت مند آدمی کی ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے بھائی. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.